بسم الله الرحمن الرحيم. جاوید نامہ پہ گفتگو کرتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم جو تصور پیش کر رہے ہیں اور اس کے آغاز میں جو بات اب زیر بحث ہے وہ وجود ہے، اور دوسری چیز وجود کا زمان اور مکان کی حدود میں قیام ہے، اور جہاں تک زمان و مکان ٹائم اور سپیس کا تعلق ہے، یہ فلسفہ اور یہ گفتگو عراقی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، اور عراقی نے یہ تصور بھی دیا ایک ٹائم وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک ٹائم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، ایک مکان وہ ہے سپیس جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک سپیس وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ سپیس کا جو تصور ہمارے پاس ہے، اللہ کے ہاں کا ٹائم اور سپیس اس سے بالکل مختلف ہے۔ عراقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ابن عربی کو اور ان حضرات کو قنوی کو پڑھا تھا، اور عراقی رحمت اللہ علیہ جب بر صغیر میں آئے ہیں تو یہاں پر یہ تصورات لائے۔ مناسب ہوگا کہ سلسلہ چشتیہ کے متعلق عرض کریں کہ سلسلہ چشتیہ کا جو ابتدائی دور ہے، یہ سارا زہد پہ مشتمل ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور مشائخ چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور اس دور سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ چلا ہے حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے دور تک، بالکل زہد تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، اور شیخ پہ تو اس کی انتہا ہو گئی تھی۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ اپنی صدی کے سلسلہ چشتیہ کے مجدد تھے، یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، اور بہت چیزیں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے مشائخ کے علوم و افکار کو بھی جذب کیا، اور پھر اللہ نے جو مقامات ان پر کھولے وہ ان کے لوگوں سے زیادہ تھے۔ اس لیے زہد کا، بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت پاک پتن سے گزرے، اور ان کے لیے ملاقات کرنا مشکل ہو گیا، نہیں وقت دیا، اور فرمایا کہ ہمارا بادشاہوں سے کیا تعلق ہے، اور پھر یہ ان کے سلسلے میں کمال کی چیز تھی کہ انہوں نے عوام کو اپنا موضوع بنایا کہ عوام میں بیٹھ کے کام کریں، عام لوگوں کی اخلاقیات کی اصلاح، عام لوگوں میں دین پھیلے. چنانچہ اس خانقاہ میں مسلمان تو آتے ہی آتے تھے، ہندو بھی آئے، اور ہندوؤں کو بھی انہوں نے تعلیم دی. اور حکمت آپ اس ہستی کی دیکھیں کہ جو ان کے پاس مسلمان آئے، اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی کہ الا اللہ یہ دل پہ ضرب لگاؤ، دل جاگے، اور جو بات اونچی آواز سے کہی جاتی ہے دوسرا آدمی اسے سنتا بھی ہے. اور فطری بات ہے کہ کوئی کسی چیز سے غافل ہو تو اونچی آواز سے اسے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ توجہ کرو. تو دل کی غفلت، اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے اپنے مشائخ کے طریقے پہ عمل کیا، اور اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر اذکار سکھائے، اور سلسلہ چشتیہ کی جو 12 تسبیح جو حقیقت میں 13 ہیں، یہ اس دور سے لے کر اس سے بھی پہلے سے لے کر اب تک چل رہی ہیں. اور یہی چیز جب ہندو آئے تو اس لا الہ الا اللہ کی غایت کیا ہے؟ غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ انجام کیا ہے، غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری حد جہاں آپ پر پہنچے، آپ پہنچے کہ یہ اس کا مقصد آخری چیز کیا ہے، کھانے کی غایت کیا ہے، اپنے وجود کو قائم رکھنا کہ زندہ رہو، گرم کپڑے کی غایت کیا ہے، انتہا کیا ہے کہ اپنے وجود کو ٹھنڈک کے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں ان سے بچانا. تو لا الہ الا اللہ جو تھا، ان حضرات پر جو وحدت الوجود کا انکشاف ہوا تھا، یہ بعد میں آتے ہیں کہ وجود کیا ہے، جو وحدت الوجود کا انکشاف ہوا تھا، اس وحدت الوجود کے انکشاف سے جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ اللہ تعالی ہی کی ہستی کا ہونا اور باقی کچھ نہ ہونا. یہ اس ہیرے کا ایک پہلو ہے. وحدت الوجود کو اگر ہیرا تصور کیا جائے تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. اور ہندو آتے تھے تو انہیں فرماتے تھے، معلوم تھا نا کہ اگر لا الہ الا اللہ سکھایا گیا تو اس سے بودھ پیدا ہو سکتا ہے، دوری پیدا ہو سکتی ہے. ہندو کہے گا مجھے مسلمان کر لیا، اور ہندو اس مسلمان کو اپنے کمیونٹی سے الگ کر دیں گے. تو انہیں تعلیم دیتے تھے کہ دل پہ ضرب لگاؤ اور یہ کہو کہ تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. اب تو ہی تو اسی مقام پر لے جاتا ہے جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے. اور یہی چیز اس شخص کے لیے ملتان، پاک پتن، کہاں کہاں سے، یہ تو خیر بالکل ہی قریب کے حضرت کا مرکز تھا، پورے پورے بر صغیر سے لوگ جاتے تھے، جمع ہوتے تھے. اور وجہ اس کی ایک تاریخی طور پہ یہ تھی کہ ہندو حج کرنے کے لیے ملتان جاتے تھے، واپسی پہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹھہرتے تھے. تو حضرت نے کبھی بادشاہوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا. زیادہ اصرار ہوا تو فرمایا، بڑے حضرت فرماتے تھے، یعنی حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے سلسلے کے خلفاء کو کہتے تھے کہ جس شخص کا نام بادشاہ کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے اللہ کی کاپی سے اللہ کی کاغذات میں کاٹ دیا جاتا ہے. مطلب جب تم دنیا حاصل کرنے، پیسے وصول کرنے اور بادشاہوں سے بڑوں سے تعلقات کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو حب مال اور حب جا جس کے سر کاٹنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے ہیں، پھر وہیں موجود ہوگے. جاؤ گے تو بادشاہ کچھ نہ کچھ تو نوازے گا نا، اور دنیا میں دنیا کی قدر دل میں آئے گی نا. یہ چیزیں آدمی کو خراب کر دیتی ہیں. اس لیے جب آدمی ان چیزوں سے تعلق پیدا کرے گا تو متوسلین جو ہیں، جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ امتحان میں پڑ جائیں گے. ایک مستقل چیز یہ ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس جانا ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے. یہ شروع ہوا ہے زیادہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے دور سے. تصوف میں جو مشکل ترین مقامات آتے ہیں اور اللہ تعالی خاص فضل فرمائے تو کسی کو اس سے نکال کر لے جائے، وہ اپنے شیخ کے طرز عمل پر اعتراض ہے. بہت دشوار چیز ہے، کیونکہ بدگمانی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انوار اور فیوزات قلب انسانی پر نازل ہوتے ہیں ان کے اور سالک کے دل کے درمیان پہاڑ بن جاتا ہے. بالکل زہر ہے یہ چیز، اس سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے، اور یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. اگر کسی کو پیش آ جائے تو پھر اللہ ہی حفاظت سے نکال کے لے جائے، وگرنہ محفلیں سونی پڑ جاتی ہیں اور خانقاہیں اجڑ جاتی. وجہ اس کی دونوں طرف ہوتی ہے، مشائخ کی بے احتیاطی میں بھی. شیخ کو اگر ادراک ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے ہدایت کا کام لے رہا ہے، حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے امتحان کا باعث نہ بن، نہ ایسی حرکتیں کروں جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو اور ہدایت کے روکنے کا سبب میں بن جاؤں اور اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے. اور دوسری طرف شعور کی بلندی، علم کی وسعت، یہ سب چیزیں کام آتی ہیں. علم نہ ہو، شعور کی بلندی نہ ہو، ظرف کی وسعت نہ ہو تو چھوٹی سی چیز بھی قابل اعتراض بن جاتی ہے، خام خواہ اعتراض ہونے لگتا ہے. یہ چیز اس سارے سلسلے کو روک دیتی ہے. حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، یہ نقشبندی حضرات میں رہا ہے کہ بادشاہوں سے روابط رکھنا، شہزادوں سے روابط رکھنا، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے مکتوبات میں ایک جگہ اپنی حالت بیان کی ہے، لیکن نام کسی اور کا لیا ہے، کہ اگر ہم اس دنیا میں پیری اور مریدی کے سلسلے قائم کرنے کے لیے آنا ہوتا تو لوگوں کو، پیروں کو، مشائخ کو ڈھونڈے سے مرید نہ ملتا، لیکن ہمیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا. اور وہ کام کے لیے حضرت مجدد رحمت اللہ کو بھیجا گیا تھا. اگر آپ تاریخ کا غور سے مطالعہ کریں گے تو در حقیقت پورے اس بر صغیر کو ہندوازم سے بچانا، بس دو لفظوں کی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ کو بھیجا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان پورے کا پورا کفر کے گود میں چلا جاتا، اور اکبر نے جس دین الہی کو ایجاد کیا تھا وہ دین الہی دارا شکوہ کی صورت میں زندہ ہو جاتا، اور ہر جگہ یہ چیز غالب آ جاتی اور اسلام مٹ جاتا. اسی لیے اورنگزیب نے شاہ جہان کے ہوتے ہوئے اپنے والد کے اقتدار کے لیے ایسی چیزیں نہیں کی جو ان کا بھائی کر رہا تھا. یہ ایک تاریخ کا موضوع ہے اور بہت طویل موضوع ہے. جتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اکبر نے باپ کو جیل میں اورنگزیب نے باپ کو جیل میں ڈال دیا اور بھائیوں کو قتل کر دیا. کل ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ بھائی کو قتل کر دیا، ہم نے کہا کون سے بھائی کا؟ دارا شکوہ. ہم نے کہا دارا کو اس نے کہاں قتل کیا اورنگزیب؟ یہ آپ نے کہاں پڑھ لیا؟ سمو گڑھ کی جو لڑائی تھی وہ فیصلہ کن لڑائی تھی کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے رہنا ہے، اس تہذیب نے غلبہ حاصل کرنا ہے، یا مسلمانوں نے اسلام کو باقی بھی رہنا ہے یا نہیں. سمو گڑھ کی لڑائی میں ایسے ہی نہیں ہندوستان کے مشائخ آ گئے، حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء نے وہ لڑائی لڑی ہے، اس میں آئے اور خطوط لکھے گئے حرمین شریفین میں ائمہ کو کہ آپ حرمین شریفین میں دعا کرائیں کہیں دارشی کو جب اس میں ہارا ہے بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد اس نے پناہ لی پنجاب میں، اور سندھ کو عبور کر کے جب وہ بلخ اور بخارا کی طرف جا رہا تھا کہ وہاں پر فوج اورنگزیب کے خلاف جمع کرے تو سندھ کے وڈیروں نے اس کو پکڑ کے مرکز کے حوالے کر دیا کہ جی یہ بغاوت کے لیے جا رہا ہے آپ کے خلاف اور یہ ہے آپ کا بھائی. اورنگزیب نے اسے کورٹ کے حوالے کر دیا، قضات کے ہاں بھیج دیا اور کہا یہ ثبوت ہیں آپ خود فیصلہ کریں. اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں اسے پھانسی ہوئی. یہ ہے اصل حقیقی صورتحال. اگر اسی طرح اورنگزیب نے اسے قتل کرایا ہے تو پھر تو دنیا میں جتنی عدالتوں میں موت کی سزا دی جاتی ہے وہ کہنا چاہیے کہ بادشاہ وقت نے قتل کرایا. یہ تو ادھر ہم چل پڑے ویسے ہی. لیکن نقشبندیہ سلسلہ، یزد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ساری کاوش و کوشش، یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں، وگرنہ اس ہندوستان میں رام رام ہو رہا ہوتا. حضرت میاں میر لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ قادریہ سلسلے کے اور وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی تھے اور وحدت الوجود کی دعوت دیتے رہے. دارا شکوہ یہاں آیا تھا، شاہ جہان لے کے آئے کہ اس میرے بچے کے خیالات یہ جا رہے ہیں ادھر ہندوؤں کی طرف، اس کی اصلاح کریں. اور عین اس موقع پر جب شاہ جہان بادشاہ کو یہ چھوڑ کے چلا گیا تو اورنگزیب نے اپنا بیٹا بھیجا اور کہا جاؤ دادا کی خدمت کرو، اور خود باوجود آیان سلطنت کے اصرار کے کہ آپ نہ جائیں، آپ کو جو والد بلا رہے ہیں نا وہاں قتل ہو جائے گا آپ کا، چل پڑا. وہ تو اللہ کو منظور تھا کہ راستے میں قاصد کو دیکھا اور خط پکڑا گیا. جب خط پکڑا گیا تو اس خط میں شاہ جہان نے لکھا تھا کہ یہ آئے تو اس کو فارغ کر دو. اور اس حالت میں بھی اورنگزیب نے واپسی پہ خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کا برخوردار ہوں، یہ ہوں، اور میں میرے پیر و مرشد ہیں آپ، اور میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو رہا تھا، راستے میں آپ کی یہ تحریر مل گئی، آخر میں نے کیا قصور کیا، کیوں مجھے مارتے ہیں، ایسی چیزیں اس نے لکھ کے بھیجی. اور بہن جو تھی انہوں نے عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر تیار کیا کہ بھائی جب داخل ہو اور اچھی طرح قابو میں آ جائے تو سب اس کو مار دو، قتل کر دو، اور خنجر زہر میں بھگو کر ان کو دیے کہ اورنگزیب کا یہ حشر کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پرشین ہسٹری میں ہے، پرشین ہم نے پڑھی ہو تو ہمیں پتا ہو. اصل جو مراجع ہیں اس سے غفلت، اصل جو کتابیں ہیں وہ اب کتابیں بھی نہیں ملتی. اور اورنگزیب نے قید کر دیا شاہ جہان کو، ذرا سی بات ایسے ہی درمیان میں ہی آ گئی، لیکن جب ان لوگوں کا ذکر آئے تو ان کے احسانات کی وجہ سے جی نہیں چاہتا کہ اعتراف کیے بغیر آگے چلیں. حالت یہ ہو گئی کہ محل ہے، باپ ہے، بادشاہ ہے، اور شاہ جہان کو بیماری ہو گئی اور پیشاب نہیں آ رہا، تڑپتے تھے. ولیعظ باللہ، خدا پناہ میں رکھے جن لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے نا ان سے پوچھو پھر کیا گزرتی. اب پیشاب بند ہو گیا، اطباء بلائے گئے اور اورنگزیب نے کہا آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں سلطنت، بڑے آرام سے محل میں رہیں، اور یہ سارا محل آپ ہی کا تو ہے، بس حکومت چھوڑ دیں، ہم بچے آپ کے کافی ہیں. ایک دن شاہ جہان نے کہا کہ غزلیں سننے کو جی چاہتا ہے، اس نے خاص طور پہ اپنے بیٹے کو مقرر کیا کہ دادا کے منہ سے بات نکلے اور پوری ہونی چاہیے. بہت خوش آواز خوشگلو خواتین آ گئی، محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، شاہ جہان غزلیں سن رہے ہیں، شاہ جہان عیش و طرب کے عالم میں ہے. جاؤ شکار شاہ جہان کے لیے باز جرے اور کیا کیا چیزیں مہیا، شکار کر لیجیے، یہ کھانے میں پکے گا، یہ چیز ہونی چاہیے، یہی چیز ہونی چاہیے. اب ایسی قید تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے لیکن کوئی بری نہیں لگتی. یہ ساری چیزیں محل میں موجود ہیں، سب کچھ ہے، کیا کیا ہے. اس حال میں بھی دو ہاتھی لدے ہوئے اشرفیوں کے بھیجے ہیں دلی، شاہ جہان نے آگرہ سے، اور بیٹے کو خط لکھا ہے دارا شکو کو کہ کسی طرح فوج مہیا کرو اور حملہ کرو. اورنگزیب نے ہاتھی بھی جانے دیے، خط پڑھ کے بھیج دیا اور والد سے آ کے پھر درخواست کی کہ یہ نہ کریں آپ، سلطنت تباہ ہوتی، حکومت برباد ہوتی. پھر جا کر کہیں وہ شاید دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا، شاہ جہان اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی تھا، اور فلسفہ جب اخلاقیات سے ٹکراتا ہے تو پھر عقل غالب آتی ہے. اورنگزیب نے لکھا، شہزادہ تھا جب، کہ کچھ ہیرے جواہرات جو خاص طور پہ رکھے ہوئے ہیں وہ جی چاہتا ہے آپ مجھے بھی دیں اس میں سے حصہ، آپ میرے والد ہیں اور خواہش ہے کہ جیسے اور بہن بھائیوں پہ مہربانی ہے مجھ پہ بھی ہو. شاہ جہان نے لکھا کہ یہ ہیرے اور جواہرات پسوا دوں گا اور ان کا برادہ بن جائے گا، مگر تمہیں دینا بالکل حرام ہے. چپ رہے، اور شاہ جہان پہ پھر وہ دور آیا، ساری چیزیں لا کے دے دی، پیش کی کہ بیٹے یہ رکھو، لیکن وہ آخری دور تھا. تو یہ چیزیں تاریخ کے حقائق میں ہیں. اسی طرح مراد ان کا بھائی، اس سے بھی جو حرکتیں کی، ساتھ ملا اور اورنگزیب کو خط لکھا کہ والد کو گرفتار کریں، یہ کریں یہ کریں، بھائیوں کو مار دیں. اورنگزیب نے لکھا بالکل غلط بات ہے، صرف افواہ اڑی ہے کہ حضرت والد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر اس وقت دلی کے خلاف فوج اکٹھی کی گئی تو یہ بغاوت ہے, اور والد اگر زندہ ہوئے تو شرمندگی ہے, کیا منہ دکھائیں گے والد کو کہ ہم نے بغاوت کر دی تھی, میں تو اس گناہ میں شریک نہیں ہوتا. مراد نے بڑی کوشش کی, آخر خط لکھا اورنگزیب نے دارا شکو وغیرہ کے نام کہ ہم والد کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں. کشمکش یہ ہو گئی تھی کہ پیشاب کی اس تکلیف کی وجہ سے شاہ جہان پردے میں چلے گئے, اور افواہ اڑ گئی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا, اور دارا شکو نے جعلی خط اپنی طرف سے بادشاہ کے نام سے لکھنے شروع کر دیے کہ زندہ ہے. اس سے سارے ہندوستان میں پریشانی ہوئی کہ اس وقت بادشاہ کون ہے. تو اورنگزیب نے لکھا کہ والد کی زیارت کو آنا چاہتے ہیں, بہن کو لکھا, ان کا بالکل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر تم آؤ گے تو ہم اسے جنگ تصور کریں گے. مراد نے کہا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یہ ضروری ہے کہ بھائی میں اور آپ مل کے اس دارا شکو کو ہٹائیں اور سلطنت ہم تقسیم کریں, اور اگر خدا غلبہ دے تو فلاں فلاں علاقے میرے انڈر رہیں گے, پنجاب سے کابل تک پوری حکومت میری ہو. اورنگزیب نے اسے مانا, انہوں نے کہا میرا وعدہ ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا اور حکومت مجھے ملی تو میں آپ کو اس کا مالک بنا دوں گا, وارث بنا دوں گا. اور ہوا وہی کہ اورنگزیب نے مالک بنا, اورنگزیب نے کہا سنبھالو یہ ساری سلطنت, اتنی میرا آپ سے وعدہ تھا. اس کو یہ خوش فہمی کچا تھا نا کانوں کا, یہ بڑے لوگوں کے ساتھ یہ بھی بڑا عذاب ہوتا ہے, جو کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا اسے سچ سمجھ لیا, ملک میں سب سے بڑی عدالت تک جا پہنچے, قاضیوں تک جا پہنچے کہ قاضی صاحب یہ فیصلہ. اورنگزیب نے اس سے کہا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب کچھ, اور اسے کسی نے کہہ دیا کہ جتنی بھی فتح ہے نا یہ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوئی ہے, اورنگزیب کا اس میں کیا کردار ہے؟ لہذا ساری سلطنت کو لو, یہ جو علاقے معاہدے کے تحت طے پائے ہیں یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, پنجاب سے کابل کیا آخر حکمرانی ہے, اس کی بجائے یعنی کشمیر سے لے کے کابل تک. تو اس نے بغاوت خود کی مرکز کے خلاف, اور اورنگزیب اتنے محتاط رہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بھیجتے رہے عدالت میں جاؤ عدالت میں جاؤ. یہ سامانہ کے جو سادات ہیں نا, یہ آج کل کراچی کے ایک علی زیدی ہیں, ان کا نام آتا رہتا ہے نا پریس میں ٹی وی میں, یہ سامانہ کے ساتھ آپ میں سے کس خاندان کا بچہ اور کہاں جا بیٹھا. سامانہ کے سادات بہت حیثیت رکھتے تھے, سادات سامانہ جو تھے وہ تو بادشاہ گھر تھے, کنگ میکر ہو گئے تھے. اور اورنگزیب اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ کورٹ میں بھیجتے رہے کہ قاضی سے کہو فیصلہ, قاضی سے کہو. دلی کا قاضی خود اورنگزیب کے خلاف, اور اورنگزیب اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور وہ خطبے میں اورنگزیب کی بجائے نام لیتا تھا شاہ جہان بادشاہ. تو اورنگزیب سے کہا گیا یہ تو آپ کی حکومت کو نہیں مانتے, ان کی بجائے کوئی اور مقرر کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا انصاف تو ٹھیک کرتا ہے نا, ان کا ہاں انصاف, ان کا کوئی حرج نہیں. علماء میرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں اتفاق بھی کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, نہیں مانتے لیکن مان لیں گے. سادات سامانہ کا ایک کیس بھیج دیا انہوں نے اور کہا کورٹ فیصلہ کرے, قاضی نے فیصلہ کر دیا, اور قلعے میں یہ خبر آئی کہ سادات سامانہ نے قاضی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا شرع کے مطابق فیصلہ کیا ہے نا قاضی نے, تو وہ یہ وقت نہیں تھا کہ لوگوں کو اتنی مطلق العنانی ہو, جب پتا چلا شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو اورنگزیب نے بھرے دربار میں آستینیں چڑھا لی, اور انہوں نے کہا یہ سامانہ کے سادات اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں, شریعت کے خلاف اگر قضا کا کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے میری اور ان کے فیصلہ کرنے کے لیے تلوار کافی ہے, بادشاہ وقت کا آستینے چڑھا لینا اور تلوار کی بات کرنا یہ بہت بڑی بات. بہت بڑی بات. تو یہ تو خیر بات بیچ میں آ گئی, ذیل بھی بہت لمبا ہو, لیکن یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے جانتے نہیں ہیں ان چیزوں. مراد کو کس نے قتل کیا؟ مراد نے بغاوت کی, انہوں نے کہا قاضی کے پاس لے جاؤ, فیصلہ کرو, قاضی کرے. تو اگر آدمی اس سارے حقائق کو سوچے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ عالمگیری وغیرہ میں جو خطوط ہیں ان میں مل جائیں گی ساری چیزیں, تو فیصلہ بادشاہ کی بجائے کورٹ پہ چلا جاتا ہے. تو کورٹس قضا اچھی ہے یا بری, وہ پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے نا, بادشاہ پہ ہی کیوں. بہت سے پھانسی کے قصے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا تصور تھا, یہ آیا ہے نقشبندیہ سلسلے میں, اور ان حضرات نے روابط رکھے ہیں, ان حضرات کے تعلقات رہے, اتنا تعلق رہا ہے ان حضرات کا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو شریعت کا نفاذ ہندوستان میں کیا ہے, اس کی بیک پہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے. سرہند شریف حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا مرکز, دارا شکو نے اس کے پاس مرکز بنا کے دیا ایک ایسے صوفی کو جو ملحد اور بے دین تھا, اور کہا خانقاہ جماؤ, ہندوؤں سکھوں کو بلاؤ, اور جو ایکٹیویٹیز اس خانقاہ سے ہوتی ہیں نا, سب چیزوں پہ نظر رکھنا. یہ جو سکھوں نے سرہند پورا جلا دیا تھا, اب بھی آپ سرہند میں جائیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر اندر کئی تہخانے میں نیچے ہے, اوپر اس کی علامت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ قبر بھی ایسی ہے. ہم گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھی وہاں, تو امام جو تھے مسجد کے ان سے پوچھا ان کا اصل قبر دیکھنا چاہتے, ہم نے کہا تو بہت نیچے لے کے گئے کئی سیڑھیاں اتر کے, ان کا یہ ہے حضرت امام کی اصل قبر. اور یہ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب ظالم حکمرانوں سے یہ ڈر لگا کہ قبریں مسمار کر دیں گے, یا پھر ارد گرد کی زمین اونچی ہو گئی تو قبر نیچے رہی اور اس کے بالمقابل اوپر سطح زمین جو اس وقت کی بنی ہے اس پہ آ کے ایک نشانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ایسے ہی, اصل قبر مبارک نیچے ہے, اترنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. اسی لیے یہ ہوا ہے عثمانیوں کے زمانے میں کہ روزہ مبارک سے ایک طرح کی بو آنے لگی, تو عثمانیوں کو بتایا گیا, اور گورنر جو تھے مدینہ منورہ کے وہ بھاگے ہوئے آئے, اور انہوں نے آ کے اس کو محسوس کیا. اب سیڑھیاں اتر کے اصل قبر مبارک تک جائے کون, کس کی اتنی ہمت تھی؟ زہرا آب ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جانا, کھڑے ہونا کوئی آسان بات ہے؟ عثمانیوں نے کہا اس وقت پورے عالم اسلام میں سب سے بڑا صوفی کون ہے جس کے گناہ پہ شہادت نہ ہو, اتنا پاک آدمی. پھر ایک بزرگ تھے ان کا نام لیا گیا, ان سے کہا گیا تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا. جب حکومت نے مجبور کیا تو تین چلے انہوں نے روزے رکھے 120 دن تک, اور بہت ریاضت اور مجاہدہ کیا. پھر اس کے بعد جا کر وہ کہیں قبر شریف گئے ہیں, نیچے اترے, اور وہاں ایک بلی پہنچ گئی تھی کسی طرح سے, وہ مر گئی, اس کو اٹھا کر باہر لائے, پھر بولے نہیں. یہ عجیب بات ان کے ساتھ ہو گئی. پھر بولے نہیں, جو کچھ بھی پوچھتا تھا پھر چپ رہتے تھے. ان پہ گریا تاری ہو گیا, رونا بس ہو گیا, روتے رہتے تھے. اب قبر شریف پہ کیا چیز ان کو پیش آئی, کیا معاملات پیش آئی, اسی حالت پہ دنیا سے چلے گئی. سرحند میں بھی ایسی حضرت مجدد رحمت اللہ, قبر نیچے ہے کہ اوپر تو بس وہ اس لیے کہ سکھوں نے سارا جلا دیا. یہ سرمد مجذوب گنا جاتا تھا نا, سرمد کی قبر ابھی بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ہی ادھر ہے. بڑا سرمد کو ان آزاد خیال لوگوں نے بڑا بنا کے, آرمینیا کا یہودی تھا اور زبانیں اسے بہت آتی تھی, وہ کہیں آ گیا یہاں پنجاب میں, پنجاب والوں کو ایک پیر مل گیا تو دارا شکو نے اسے دلی بلایا, بڑا معتقد ہوا اس کا. وہ کہتا تھا کہ مجھے عرفان ایسا نصیب ہوا ہے کہ اب کپڑوں کی ضرورت نہیں رہی. دارا شکو کے لیے تو یہ اور بھی اچھا تھا ایسا پیر و مرشد, نہ خود کسی چیز کا پابند نہ اس کا پابند. مصیبت یہ کہ جو سرمد تھا یہ شاگرد تھا ملا صدرہ کا. ملا صدرہ کے کیا کہنے, چھوڑو بھائی کہاں سے کہاں بات چلی گئی. دوسرا نقطۂ نظر وہ تھا حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ. یہ چشتی جو تھے یہ کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں ہوئے کہ حکومتوں سے روابط رکھے جائیں. وہ کہتے پبلک عوام پہ محنت کرو. اسی لیے حضرت مختار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بدر الدین, انہوں نے دلی میں خانقاہ بنائی. حضرت فرید الدین وہاں چلے گئے پاک پتن اور جودن, اور انہوں نے دلی میں دلی مرکز تھا التمش کا دور, اور وہ دور اور شہزادے اور دین سے تعلق آنے جانے لگے, خانقاہ کی طرف بڑا رجوع ہوا. بادشاہ کا جو پیر ہوتا ہے اس میں تو بہت پھر ترقی ہو جاتی ہے نا, پبلک کے لیے تو پھر بڑی فگر بن جاتی ہے. جس دن حکومت بدلی اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی کہ پچھلا بادشاہ جو تھا اس کے کس کس سے تعلقات ہیں, اس کے بھی ان لوگوں کو بھی پکڑو, تو خانقاہ پہ بھی انہوں نے لکھا خط حضرت کو جودن میں, اور لکھا کہ حضرت دعا کریں سخت وقت آ گیا ہے. تو حضرت نے لکھا بدر الدین تمہیں کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پکی خانقاہ بنا کے بیٹھ جاؤ, ہمارے مشائخ کا طرز زندگی اپنے آپ کو مٹانے کا تھا, خانقاہیں جمانے کا نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو مٹاتے تھے, پیر بن کے نہیں بیٹھتے تھے, اور جو ہمارے مشائخ کی روش کو چھوڑے گا وہ ضرور مصیبت میں گرفتار ہوگا. چند جملے لکھے لیکن بڑے بامانی. تو حضرت کے یہاں زہد تھا بہت, اتنا زہد کہ بلبن بادشاہ آیا ہے. بلبن بہت بڑا آدمی, یعنی ان منگولوں کو جس آدمی نے شکست دی ہے وہ بلبن. ان کا بیٹا تھا محمد, بلبن حافظ قرآن تھا. بلبن دلی میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں چار مدرسے قائم کیے, اور یہاں سے پیسہ جاتا تھا. مالکی حنفی شافعی حنبلی مسلک کے علماء پڑھاتے تھے, پیسہ دلی سے جاتا تھا. بلبن نے اپنے بیٹے محمد سے کہا کہ تاتاریوں سے بچانا ہے, ہندوستان انہیں نہیں دینا. وہ دیپالپور حد ہوتی تھی, وہاں چلا گیا اور وہاں شہید ہو گیا. بلبن اس کے بعد رہ گیا جوان, 30 سال کا بیٹا, ساری زندگی کا سرمایہ شہید ہو جائے تو آخر انسان ہی تھے نا. لیکن اس نے تاتاریوں کو منہ پھیر دیا. یہ بر صغیر ہی تھا کہ جس وقت اجڑا ہے سارا عالم اسلام تو علماء یہاں ہجرت کر کے آ گئے. یہاں کی حکومت اگر نہ ہوتی علماء جاتے کہاں؟ شام، مصر، اردن، عراق جو تو اب تقسیمیں ہوئی ہیں، یہ سارے علاقے تاتاریوں کی زد میں تھے. ان تاتاریوں میں جس شاخ نے شیعت قبول کی ہے، یہ تاتاری آگے بڑھ گئے تھے، ان تاتاریوں میں شاہ ایران نے ایک کو شاہ دی، اگر شیعت قبول کرو ہم پیسے دیتے ہیں، ہم مال دیتے ہیں. انہوں نے شیعت کو قبول کر لیا. پھر اہل السنہ اور اہل تشیع، یہ تو پہلے ہی مضبوط تھے، پھر وہ بھی مضبوط ہو گئے. یہ تاریخ کا ایک دوسرا ناحیہ اور دوسرا رخ ہے. تو بلبن بادشاہ نے دیپال پور سے واپسی پہ رکے اور عرض کیا حضرت سے ملنا ہے، کوئی ملنے کی صورت ہی نہیں تھی، صاف انکار ہو گیا کہ ملنا ہی نہیں. بہت زیادہ جب اصرار ہوا تو خلفاء سے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں گے، لشکر گزر جائے اور تم میرے گرد کھڑے رہو گے، کوئی مجھ سے ہاتھ نہ ملائے، کوئی قریب بھی نہ آئے، کہ جی یہ کر لیتے. اتنا زہد جو غالب ہوتا ہے نا، بے رغبتی، اس کے بڑے گہرے اثرات اور بڑی گہری چیز ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ کی نظر ہی نہیں ٹکتی، اور سالک خود اپنی تکمیل اور اللہ کا قرب اس میں مصروف رہتا ہے. انسان کی غرض و غایت کیا ہے؟ وجود جو ہے نا، اس کا اصل کام عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور قرب الہی کی منازل کو طے کرنا ہے. انسان کی حقیقت بندگی ہے بس، اور اللہ کا قرب اس کی منزل ہے. انسان کی حقیقت بندگی ہے بس، اور اللہ کا قرب اس کو طے کرنا یہ چیز ہے، راستہ طے کرنا ہے. اور جس انسان کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں، دل سے حقائق کا شعور حاصل ہو، بندگی میں مصروف ہو اور قرب کی منازل طے کر رہا ہو نا، یہ اصل انسان ہے. انسان اسے کہتے ہیں، انسان کا اصل کام بندگی ہے اور اس کی منزل اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرنا ہے، جس پہ اپنا نفس اور انسان ہونا کھل جائے اسے فرصت ہی کہاں ملتی ہے کہ وہ لوگوں میں بیٹھے اور بات کرے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تو خیر ان چیزوں سے واقف تھے، ان کے چلو اس کو بھی چھوڑو. حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے تو پورا لشکر گزرا، بادشاہ نے دیگیں پیش کی بلبن نے، یا بلبن کے علاوہ کوئی اور امیر تھا، اس نے دیگیں پیش کی سونے اور چاندی کی، فرمایا سب تقسیم کر. جو لوگ آئے ہوئے تھے سب میں تقسیم ہوئی، اور 16 گاؤں خانقاہ کے لیے بادشاہ نے حضرت کو دیے کہ 16 گاؤں قرب و جوار کے آپ کے لیے نظر ہیں. تو دیگیں ختم ہوئی. یہ سیر الاولیاء جو ہے نا، یہ مشائخ چشت کے حالات میں سب سے مستند ذریعہ وہی رہ گیا ہے غالباً، ایک آدھ کتاب کوئی اور ہے، یا حضرت کے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، بس یہ 2-3 کتابیں ہیں، باقی کوئی چیز بچی نہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ جب دولت کی تقسیم ختم ہوئی تو ایک آدمی آیا غریب دیہاتی، اور حضرت کھڑے تھے تو اس نے پاؤں میں سر رکھ دیا. تو اس نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت بیٹیاں ہیں، شادی کرنا چاہتا ہوں اور پیسہ کچھ نہیں. 16 گاؤں کی وہ تحریر اسے دے، فرمایا یہ لے جا، بس یہ رہ گیا. یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس پہ تین چیزیں کھلی ہوئی ہوں، دنیا کی حقیقت اور بندگی اور اطاعت اور منزل، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے. 16 گاؤں ساہیوال اور ملتان اور اجودھن کے کوئی معمولی چیز نہیں تھی، زرعی زمین ہوئی نا ساری، نسل در نسل کھاتی دے دی. فرمایا وہ جو زہد ہے نا، یہ تھا سلسلہ نقشب چشتیہ. ان کے بعد ان کے معاصر جو تھے، غوث بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے عراقی، یہ ہے تاریخ. عراقی جب آئے ہیں پھر چشتیہ سلسلے کے مشائخ، اور ان کو سہروردیہ سلسلہ بھی حاصل تھا، ادھر ابن عربی ان کے شاگرد، یہ سب لوگ پڑھے لکھے، یہاں سے شروع ہوا ہے یہ وجود کا قصہ، وحدت الوجود، وحدت الشہود. پھر شہود وہ ہم نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، علاؤ الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کے معارف، اور وہ ہندوستان آئے، اور یایا منیری، شیخ شرف الدین یایا منیری رحمت اللہ علیہ اس کی تصدیق کی وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں وجود کی. علامہ نے اس وجود پر بحث کی ہے، اس لیے دو چیزیں ہیں الگ الگ ہیں، ایک ہے خیر، اور خیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ غیر کی منفعت، اپنے وجود کو بھلا کر غیر کے ساتھ ایسا رویہ اور برتاؤ کہ اس کی ضروریات پوری ہو، یہ ہے خیر. اور ایک ہے حسن، اور حسن جو ہوتا ہے وہ ذاتی تسکین کے لیے، حسن سے انسان کی ذاتی تسکین ہوتی ہے. اور اخلاقیات کی تین بنیادیں پچھلی مرتبہ عرض کی تھی نا، حسن اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے، دیکھنے میں چیز بھلی معلوم ہو، باغ بساتا ہے، بچوں کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھے نظریات سکھاتا ہے، شیخ اپنے مریدوں کی تربیت، یہ سب چیزیں حسن کا ایک انداز ہی تو ہیں کہ چیزوں میں وقار رہے، اشیاء اچھی اور بھلی معلوم. یہ حسن اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہے، اور خیر غیر کی منفعت ہے، غیر کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے کبھی کبھی، اب وقت ایسا ہے نہیں کیا تحقیق کریں، مطالعے کا بھی وقت نہیں ہے، نہیں ملتا اب، وگرنہ دنیا کی سب سے بڑی کلمہ خیر، جو چند ایک کلمات دنیا میں ہر طرح سے پورے ہیں نا، اللہ کہتا ہے نا تمت کلمت ربک، تیرے پروردگار کی باتیں پوری ہوئی، جو بات بالکل مکمل ہے، اور جو کمال کے جملوں میں سے ہے، جس میں قیامت کوئی آدمی اس کے حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا, وہ سقراط کا ایک جملہ ہے. خدا معلوم کوئی تحقیق کرے, کبھی زمانے میں چیزیں پھیلیں, کبھی آثار قدیمہ سامنے آئے, تو یہ انکشاف ہو کہ یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. سقراط, افلاطون, اس کے بعد کے لوگ, بڑا مقام تھا. سقراط نے بہت بڑی بات کی اور اس نے کہا کہ وجود خیر ہے. یہ ایسا جملہ ہے کہ آدمی گونگا ہو جاتا ہے, اس کی شرح کیا کرے. اور خدا کی شان ہے اس سے ایک جملہ بڑھ کے, یا اس کی باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, دوسرا جملہ ابن عربی نے کہا. ابن عربی نے کہا کہ عدم شر ہے, وجود خیر ہے, عدم شر ہے. وجود جو ہے نا, یہ زیر بحث رہا ہے. اس لیے وجود جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے تمام تر اخلاقیات پہ مشتمل ہے. وجود کی لمٹس کیا ہیں؟ عراقی کہتا ہے کہ یہ جس کو تم ٹائم کہتے ہو, اللہ کا وقت اس کے علاوہ ہے, اور جو تم سپیس کو سمجھتے ہو, سپیس خدا کے ہاں اس کے علاوہ ہے. اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا, کہ اللہ نے کہا کہ مجھے زمانے کو برا نہ کہو, میں زمانہ ہوں. یہ حدیث میں بھی آ گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ قرآن صامت ہے, چپ ہے, خاموش ہے, تم اسے پڑھتے ہو, اور میں قرآن ناطق ہوں, میں وہ قرآن ہوں جو بولتا ہوں. کمال کا جملہ. اس جملے سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور بہت سونے ہدایت پائی ہے. یہ سارے جملے کمال کی چیزیں ہیں کہ اصل خیر وجود ہے. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عدم شر ہے. یہ وجود ہے یا نہیں ہے؟ علامہ اقبال کا کمال یہ ہے, کمال اس آدمی کا یہ ہے, اللہ کی رحمتوں اور اس کے نور کے بھرپور خزانے اس شخص کی قبر پہ, اور اللہ اس کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے. کمال کی بات کرتا ہے. وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف سفر علامہ, کیونکہ والد جو تھے اور جس سلسلے میں بیعت ہوئے تھے, قادریہ سلسلے میں, اس نے اپنا رنگ تو دکھانا تھا. تو علامہ پہ وجود کی وحدت کا نہ ہونا پہلے تھا, پہلے اسی بات کے قائل تھے. سنایا تھا آپ کو, پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ کسی نے کہا کہ وجود کی وحدت, تو گھبرا اٹھے, پیچھے ہٹ گئے کہ صوفی صاحب یہ کیا کہتے ہو, میں نہیں مانتا ایسی باتوں. ایک صوفی سے بات ہو گئی تھی, وہ آ کے رہے تھے, کشمیر کے تھے, تو کلام پڑھتے تھے علامہ کا, تو بڑے متاثر تھے. اور کمال یہ تھا, اتنا بڑا آدمی اور پنجاب کی ثقافت, دھوتی باندھے ہوئے اور ایک بنیان پہنے ہوئے اور حکا پی رہے ہیں سارا دن. سارا دن تانگے والا آیا اور بیٹھ گیا, اور علامہ اپنے میں مگن تھے, پاؤں دباتا رہا, تانگا رکا ہوا, باہر کھڑا ہے. تو کہتا ہے علامہ اقبال سے اپنا کلام سنائے. تو علامہ نے ایک دو شعر سنائے, اٹھ کے چلا گیا. آخری دن تک کہتا تھا کہ میں نے علامہ صاحب سے ان کا کلام سنا ہے. کسی نے کہا سنا کہ اس کا سمجھ کچھ نہیں آئی پر علامہ صاحب بولے تھے. ایسے سادے آدمی کہ تانگے والا بھی آ کے کچھ بات کرے تو ٹھیک. ایک آدمی آیا, آپ یہاں نہیں, یہاں بیٹھ جائیں, اٹھ کے وہاں چلے گئے سر کی مالش کرنے کا کر. اتنی بے نفسی, یہ اس ادراک کا نتیجہ ہے جو ان کی روح کو حاصل تھی. ایسے ہی نہیں تھا کہ وہ محض فلسفی اور شاعر. اس لیے جب وہ وجود شہود سے وجود کی وحدت کی طرف سفر کیا ہے نا, کہتے کیا ہیں, پہلے تو رونا اس بات کا رویا کہ تو نظر نہیں آتا, تو کہاں ہے, اور خشک تنکے ہیں, اپنی تجلیات دکھا, ہم پہ بجلی گرے یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہاں سے اب پیٹرن بدلا ہے. ماتراجویم و تو ازدیدہ دور, ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن حقیقت اللہ یہ ہے کہ تو ہم سے دور نہیں ہے, ہم تلاش کر رہے ہیں کہ تو کہاں ہے. پہلے یہی گفتگو تھی ساری, یہاں سے بات کو بدل دیا. کہتے ہیں کہ تو از دیدہ دور, اور اے رب تو اس آنکھ سے دور ہے, یہ نئے غلط معقور تو اندر حضور, بالکل غلط بات ہے پروردگار, تو تو ہر وقت ہر جگہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں جو تجھے نہیں دیکھ پاتے. کینا کمال کی بات کہ تو دور نہیں ہے, ہم اندھے ہیں تجھے دیکھ نہیں پاتے. ہمارا نور اتنا ترقی کرے کہ ہم تجھے اور تیری آیات کو دیکھ کر تجھ تک پہنچیں, یہ ہمارا قصور ہے اے رب, تیرا کچھ نہیں ہے, تجھ میں نقص نہیں ہے, تو پاک ہے ہر عیب سے. یا کشائی پردہ اسرار را, یا بگیری جانب دیدار را. تو پھر اللہ دو میں سے ایک کام ہونا چاہیے, یا تو تو اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا دے, میں سمجھوں کہ یہ کائنات ہے کیا, یہ معمہ ہے کیا, یہ جتنے تیرے قرب کے مدارج ہیں یہ ہیں کیا, ان کی حقیقت کیا ہے, ان اس کائنات کے معارف سے سب سے زیادہ واقف انبیاء علیہ السلام ہوتے, اور حقائق کی رسائی, یا آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ حقائق جب وجود پذیر ہوتے ہیں تو اخلاقیات ہوتے ہیں, اور حقائق جب نظریات میں جاتے ہیں تو یہ معارف ہوتے ہیں. حقائق جب نظریے کے طور پہ ہوتے ہیں تو یہ عارفانہ کلام ہے. عارف باللہ اس کائنات کے حقائق کو جانتا ہے, اس کے حقائق اس پہ کھلتے ہیں. اسی لیے تو غالباً یہ روایت تو ہے ہی حدیث میں, پتہ نہیں, غالباً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہے یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے, ان کا تو اپنا حال بھی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دور ہٹا رہے تھے کہ ہٹ جا, یہاں سے نکل جا. عرض کیا گیا کہ کچھ چیز نظر نہیں آتی, اب کس کو دور فرما رہے ہیں؟ فرمایا دنیا آئی ہے, تو دنیا کو ہٹا رہا ہوں, اور دنیا مجھ سے کہتی ہے آپ بچ گئے, آپ کے بعد والے تو نہیں بچیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دنیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہٹا دی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ خود دنیا کی طرف گئے نہ دنیا ان کے پاس آئی, اور پیچھے میں اب رہ گیا ہوں اور دنیا میں گرفتار ہو گیا, کہ ان کی توازو اور عاجزی تھی, وگرنہ وہ ہستی اگر دنیا میں گرفتار ہوتی تو خلافت کا قیام وجود میں نہ آتا. لطیفہ بھی ایک سناؤں. لطیفے کی بات یہ کہ اسلام آباد لاک اپ ہونا تھا نا, بڑی زور و شور سے ایک جگہ بحث تھی کہ اسلام آباد لاک اپ کر دیا جائے. لاک اپ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا سارا کاروبار معطل ہو جائے اور جو لوگ حکومت کے خلاف اٹھے ہیں, اگر شرعی حکومت ہوتی تو بغاوت کہتے, اب جو بھی آپ سے نام دے لیں ان کا قبضہ ہو جائے. تو رائے کا اظہار آدمی کرتا ہی ہے. تو کسی نے پوچھا تو ہم نے عرض کیا کہ لاک اپ ایک مرتبہ سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوا تھا, پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ اب تک سامنے, اب یہ دوسرا لاک اپ ہونے جا رہا. خیر وہ جنہیں کہنا تھا وہ تو سمجھ ہی نہیں پائے, پھر بعد میں افسوس ہوا کہ ہم نے ہی کیوں کہا. تو وہ لاک اپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا نا, سارے باغی آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حوالے کر دیتے مدینہ ان کے کہ لو بھائی, لیکن انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ظاہر ہے کہ اگر وہ کر دیتے اس ممانعت کے باوجود تو شاید اس سے زیادہ خراب چیزیں پیدا ہوتی. بہرحال یہ تو لطیفے کی بات تھی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کائنات کے جو اسرار ہیں, اب دنیا کیا ہے, ایک مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تہجد میں جو ان کے کلمات آئے ہیں صحیح روایات میں, اس میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے اے دنیا تو دور ہو جا, اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی, ایسی طلاق جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا, اور کہاں گئے میرے وہ دوست جن کے چہرے اور جن کے گھٹنے سجدے اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے بکری کے گھٹنے جیسے داغ نشانات پڑ جاتے. یہ ساری چیزیں ان کے کلام میں موجود ہیں. اس کائنات میں بڑے حقائق ہیں, بڑے اسرار ہیں, کھلتے نہیں. اور جن پر کھل جاتے ہیں خبرش باز نہیں آئے, آرا کے خبر شد خبرش باز نہیں آئے. وہ جن کو خبر ہو جاتی ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے, پھر ان کی خبر نہیں آتی کہ وہ کچھ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے, یا تو خبر ہی نہیں ہوتی. جن کو خبر مل جاتی ہے وہ خبر بیان نہیں کر پاتے. تو اس لیے علامہ کہتے ہیں خدا دو میں سے ایک چیز ہو جائے, یا تو ان رازوں سے پردہ اٹھ جائے, یا بغیر جانب دیدار را, یا پھر ایسے کر کہ یہ جو میں ہوں نا, جس نے جو تیری پاک ذات کے دیدار سے محروم ہے اسے واپس لے لے. صاف بات کر, یا تو موت آ جائے میں ہی دنیا سے چلا جاؤں پھر یہ بات کس سے ہی ختم ہو جائے, اور یا پھر اس کائنات کے اسرار سے رموز سے مجھے آگاہی دے کہ ہو کیا رہا ہے دوسرے سیاروں میں, روح کی ترقی میں, معراج میں, یہ سب چیزیں ہو کیا رہی ہیں. نخل فکرم نا امید از بر گبر, یا تبر بفرست یا باد سحر. میری فکر کا جو درخت ہے نا, اس میں نہ پتے ہیں نہ پھل ہیں. درخت ہوتا ہے اس میں پتے لگے ہوئے اچھا لگتا ہے, درخت ہوتا ہے اس میں پھل پھول ہو تو اچھا لگتا ہے, درخت کا عروج ہے. لیکن میری یہ جو فکر کا عروج ہے نا, میں جو سوچتا ہوں کہ مجھ پہ امتوں کی تقدیر کھلے, قرآن سمجھتے نہیں نا. اللہ کہتا ہے لکل امت اجل, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کمال کی آیت, یہ حافظ پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عربی آتی ہوگی تو سمجھ جاتے ہوں گے، مگر یہ آیت ایسی ہے کہ اگر آدمی کی سیاسی فکر ہو تو آدمی اس آیت پہ گر جائے، کھڑا نہ رہ سکے. اس لیے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اور اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جن علماء کی فکری سیاست نہیں ہوتی وہ امت کی ہدایت اور پوری طرح رہنمائی کر بھی نہیں سکتے. جن علماء کو سیاسی فکر ہوتی ہے نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گرد و پیش کے حالات، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ پھر قوموں کی قیادت بھی کرتے ہیں. کیونکہ سیاست تربیتی تو ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی ہوا کرے. بیسیوں علماء ہیں، سیاست میں کوئی فکر ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی اور جہت سے کام لینا منظور ہوتا ہے، خدا کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ کہتا ہے لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے اعتبار سے وہ قوم کتنا عرصہ اٹھنے میں اسے لگا، قوم کی جوانی بھرپور شباب کا زمانہ کیا ہے، زوال کیسے ہوگا، موت کس وقت آ جائے گی، موت کے بعد یہ سبسٹنس جو ہے، یہ مادہ جو ہے، یہ دوبارہ نشو و نما اور ترقی پا سکتا ہے یا نہیں. ابن خلدون اسے سمجھا، اسی لیے تو وہ کہتا ہے ان الحرم اذا نزل بالدولت فلا یبقى، بڑھاپا جب کسی سلطنت پہ طاری ہو جاتا ہے پھر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نئے سرے سے اسے جوان کرے، پھر وہ مٹ جاتا ہے. اس مٹنے کے بعد مکمل طور پہ پھر ایک نئی قوم ابھرتی، پھر ایک نئی چیز ابھرتی. اس لیے شریعتی تھے نا ایران کے انقلاب میں، ان کا بھی صفایا ہو جاتا، وہ بھاگ کے پھر پیرس چلے گئے، غالباً ابھی تک بھی پیرس میں موجود ہیں. یہ جتنا ایران کا انقلاب ہے یہ بنیادی طور پر عقل پسندوں نے لایا تھا، یہ تو مولوی صاحبان سے اتحاد ہو گیا اور اس اتحاد کے نتیجے میں سیاست غالب آئی، اور وہ جو آزاد فکر کمیونسٹ اور یہ وہ نکل گئے بیچ میں سے اور پھر ہو گیا. لیکن ہم سمیت یہ جتنے انقلاب انقلاب کرتے پھرتے ہیں نا، انہیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ انقلاب اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو خود کھا جاتا ہے. انقلاب جو ہوتا ہے وہ اپنی قیادت کو خود مار دیتا ہے، انقلاب ایسے نہیں ہوتا، انقلاب اپنی قیادت کو خود مار دیتا ہے. پوری پارلیمنٹ اڑا دی تھی ایران، ایسے ہی ہوا نا، ملا شریعتی اور مداری اور فلانا اور تالک اور پتہ نہیں کون کون لوگ پورے کے پورے اڑ گئے. فرانس میں آپ جائیں ابھی وہ چوراہا موجود ہے کہ جس نے فرانس کا انقلاب شروع کیا تھا، بانی کیا نام تھا اس کا، اچھا دیکھیں گے، بڑا مدت ہوئی اس کو پڑھا تھا، خود اسے ہی وہاں لا کے قتل کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے. اس لیے اگر انقلاب اور اس کی حدود وحی کے تابع نہ ہوں تو پھر انقلاب اپنے بچوں کو اور انقلاب اپنی قیادت کو خود ہی کھا جاتا ہے. بہرحال تو اس کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں، فکر، امت اٹھتی ہے پھر عروج ہوتا ہے، پھر زوال ہوتا ہے، پھر اس زوال کے بعد عروج کیسے ہوتا ہے؟ اس صدی میں یہ فکر آئی. دیکھو تعصبات جو ہے نا، یہ محققین کے شایع نشان نہیں ہے. ہمارے بہت سے مدارس میں بچوں کو اپنے طبقے اور اپنے مسلک کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی باقاعدہ ذہنی تربیت دی جاتی. ٹھیک مانتے ہیں، لیکن سب بچے یکساں ذہنیت کے نہیں ہوتے. جو بچے بریلینٹ ہوتے ہیں، جن کے متعلق پتا ہوتا ہے کہ یہ حق اور ناحق، ثواب اور ناثواب میں تمیز کر سکیں گے، اور نقد پرکھنا ان کی ذات کا جوہر ہے، ایسے بچوں کو جامد تقلید پہ لگا دینا ظلم ہے. ان کو مواقع دینے چاہیے کہ اپنے مخالفین کو بھی پڑھو، پھر اس کے بعد اس کا نقد کا جوہر کھلتا ہے. لیکن یہ بات وہی کر سکتا ہے جس پہ اللہ نے کوئی خاص فضل فرمایا، وگرنہ علم کی راہ میں تعصبات آ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے، اپنے دائرے سے ہی نہیں نکلتا. اہل سنہ میں سے اہل تشیع کو نہیں پڑے گا، اہل تشیع میں سے اہل سنہ کو نہیں پڑے گا، اہل سنہ میں آ کے پھر آگے دیوبندی بریلوی کی کتاب، بریلوی دیوبندی بالکل، اہل حدیث کی کتاب، وہ ہمارے کچھ نہیں. یہ تعصبات جو ہیں یہ بہت زیادہ اس ذہن کو خراب کرتے ہیں جس ذہن میں ارتقاء اور نمو کی قوت ہوتی ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. یہ تو ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ بھانپے، یہ تو پیر و مرشد کی روحانیت کی بلوغ کی دلیل ہے کہ اپنے مریدوں میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ شخص ہے جو آگے چل سکتا ہے، اس پر محنت کرنی چاہیے. صاحب علم ہے تو اپنے مریدوں میں سے صاحب علم کو کہتا ہے کہ بیٹے یہ کتاب بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اب یہ پیدا ہو گئی ہے صلاحیت کہ تانبے اور سونے میں اور سونے میں اور مختلف دھاتوں میں فرق کر سکتا ہے. تانبا نہیں، ایک اور دھات ہے، کیا کہتے ہیں اسے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے، پیتل. وہ جانتا ہے کہ پیتل اور سونے میں فرق کر سکتا ہے. ایسا شخص اگر ان حقائق کو سامنے نہ رکھے تو یہ بھی ظلم، یہ دوسرے کو تباہ کرتا ہے. اس لیے علمی اختلافات اپنی جگہ پہ، امت کے اس زوال میں، اس صدی میں جن لوگوں نے احیاء کی کوشش کی اور وہ سمجھ گئے کہ امت کا زوال ہے، اور اس زوال کے دور میں عروج کو کیسے لایا جا سکتا ہے، ان میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس نظام کو رکھا. اب وہ نظام عروج کی طرف ہے، زوال کی طرف ہے، اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نااہل، یہ الگ بحث. لیکن انہوں نے ایک کام تو تجویز کیا نا، انہوں نے کہا یہ کرو اور اس ذریعے سے تم آ جاؤ. مثلا انہوں نے کہا کلمے پہ لاؤ، مثلا انہوں نے فرمایا کہ نماز پہ آ جاؤ، اور آخر پہ فرمایا کہ میری جماعت کلمہ، ایمان اور نماز پہ قائم ہو گئی ہے، اب زکات پہ آؤ. اور مسلمانوں کی زکاتیں غلط جگہ پر لگ رہی ہیں، اس پیسے کو سنبھالو، کچھ کرو. اور حضرت نے صراحتن فرمایا کہ میں اس سلسلے کو چلا رہا ہوں جہاں تک کہ ہم جہاد پہ پہنچے اور خلافت پہ پہنچے. میاں جی عیسیٰ صاحب حضرت کے بڑے خلفاء میں سے رحمہ اللہ، ان کو خطوط میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ میں اس حد تک جانا چاہتا ہوں، لیکن ملک کی تقسیم کے بعد خاص طور پہ جو لوگ ہندوستان میں ہیں ان کے متعلق اگر بھنک بھی پڑ جائے، شبہ بھی ہو جائے کسی کو کہ یہ لوگ ایک دن ہندوستان میں ان مقاصد کے لیے کام کریں گے، تو جماعت ہی ختم نہ کر دیں، سیاسی حالات ہیں. ان میں مودودی صاحب نے ایک نظام دیا، انہوں نے کہا ہماری ساری پستی کا سبب اصل میں یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر پٹ گئے ہیں، سیاسی طور پہ عروج ہونا چاہیے. اگر مولانا اس الیکشن کی سیاست میں نہ پڑتے اور مولانا کی جماعت کے بعد ان کی فکر کو سنبھالنے والے لوگ ہوتے، معاملہ کچھ سے کچھ ہوتا. آپ کبھی غور کریں کہ مولانا کی فکر میں جو لڑکے وجود میں آئے، اسلامی جمعیت طلبہ، جو ان لوگوں نے کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں کام کیا، حالانکہ وہ مولانا کی تربیت یافتہ نہیں تھے، لیکن کوئی بھی تجزیہ کرے گا مولانا سے سارے علمی اختلافات ہونے کے باوجود، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں کمیونزم کی اور سوشلزم کی راہ روکنے میں مولانا نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا. ان کی تحریرات پڑھیں اور ان کی کتابیں پڑھیں، اور اس بیک گراؤنڈ میں کہ یہاں پر بر صغیر میں کمیونزم کیسے آ رہا تھا، کن کن ذرائع سے آ رہا تھا، اور اس کی غلط تعبیرات بھی کی جا رہی تھی. وہ سارا کمیونزم وہی نہیں تھا جو کارل مارکس کہتے تھے، یا ہندوؤں نے، مثلا نہرو نے اور لوگوں نے جو تعبیرات، اس کے جواب میں تو قوم کو اٹھنا کیسے تھا. اگر وہاں سیاسی چیزوں میں نہ پڑتے اور مولانا کا وقت بچ جاتا اور جماعت کے افراد اس ہیرے کی قدر کر لیتے کہ آدمی کسی اور طرح کا، تو یہ سیاسی فکر تھی. مولانا نے ایک بات تجویز کر دی کہ ہمارے زوال کا سبب سیاسی پسماندگی ہے. ایک چیز کی علامہ اقبال، انہوں نے بھی ایک راہ تجویز کر دی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مدتوں حالات پر غور کرنا، گہری نظر، مشاہدے کی دقت، علم کی بلندی، شعور کی بیداری، استغنا، اللہ پہ بھروسہ، یہ چیزیں کسی شخصیت میں جمع ہوتی ہیں اور وہ قوموں کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ یہ بات، یہ ہوتا ہے حقیقی مفکر. اور جو متفکر ہوتا ہے بیچارہ، وہ تو جو سامنے چیز آئی اگلے دن اسی کے حق میں یا خلاف بیان دے دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. آج ایک بات کہی ہے، کل دوسری بات کہی ہے، پرسوں وہ سیاست ہی ہو جاتی ہے جو ہمارے ملک میں راج. علامہ کہتے ہیں کہ میری جو فکر کا درخت ہے نا، اس میں ابھی نہ پتے پڑے ہیں، نہ پھول ہیں، نہ کچھ ہے. تو دو چیزوں میں سے ایک کام کر، پہلے بھی کہا دو میں سے ایک کام کر، یا تو اس کائنات کے اسرار کھول دے یا مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور یا پھر اس فکر کے درخت پر اے میرے پروردگار یا تبر بفرست، یا تو کلہاڑا چلا اور اس درخت کی جڑ کو ہی اکھیڑ دے، کاٹ کے پھینک دے، یا باد سحر، یا پھر ایسی اچھی ہوا چلے صبح کی جو پھولوں کو کھلا دیتی ہے، یا مہربانی فرما اور اس درخت میں پھول لگیں، پھل لگیں، پتے آئیں، شاخیں ہری بھری ہو جائیں، یا یہ کر یا وہ کر، یہ درمیان کی کیفیت ختم ہو جائے. عقل دادی ہم جنوں نے دے مرا، عقل دادی ہم جنوں نے دے مرا، راب جذبے اندروں نے دے مرا. کمال علم در اندیشہ می گیرت مقام، عشق را کاشانہ اے قلب لا ینام. علم تا از عشق برخوردار نیست، جز تماشا خانہ افکار نیست. کیا شرع کرے، کیا شرع کرے کوئی آدمی. کہتے ہیں عقل دادی، عقل دی ہے نا مجھے آپ نے، میں سمجھتا ہوں نا قوموں کے عروج و زوال کو، ہم جنونے دے مرا، مجھے اس عقل کے ساتھ جنون بھی دے، اس عقل کے ساتھ ایسا جذبہ بھی دے کہ جیسے پاگلوں کی طرح کام کرنا ہوتا ہے نا، عقل کے ساتھ ساتھ جنون بھی دے. شریک زمرہ لا یازن کر، علامہ اقبال نے ایک روائی بھی تو کہی ہے، شریک زمرائے لا یحزن کر، مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے متعلق آپ نے خود فرمایا ہے کہ انہیں کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا. عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، عقل جتنی تجویز کرتی ہے نا مریض کی شفا کے طریقے، میں سب دیکھ چکا. میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، میرے پروردگار مجھے جنون دے دے. عقل دادی، عقل آپ نے دیے، ہم جنونے دے مرا، مجھے پاگل پن بھی دے دیں، راہ جذبے اندرونے دے مرا. اے میرے پروردگار، یہ راہ جذب جو ہے نا، اندرونی جذب کا رستہ یہ بھی مجھے دے. حقیقت یہ ہے کہ عقل صدیوں میں جو مقام طے کرتی ہے نا، جذب لمحوں میں اسے طے کرا دیتا ہے. عقل سوچتی ہے یہ کروں یہ کروں یہ کروں، یہ قرب خدا بندی ہے. جذب خدا کی طرف سے ایک تجلی پڑتی ہے، اور جو رات کو کافر ہوتا ہے صبح اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، کھینچ لیتا ہے جذب. ہمارے دور میں اسی لیے سالک جو ہے جذب سے زیادہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ موانے کثرت سے پیدا ہو گئے، رکاوٹیں بہت ہو گئی ہیں. فکر، نظر، سماعت، حس، حواس خمسہ، ان پر شیطانی اثرات بڑھ گئے. ان اثرات اور دھند کو ختم کرنے کے لیے جذب کی ایک بارش، ایک دھوپ کڑکڑاتی ہوئی بس کافی ہے، ساری کوہر پگھل جاتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اے رب، وہ جو اندر کا جذب ہے نا، جو اندر جذبہ ہے تیرے تک پہنچنے کا، تو نے جس طرح عقل دی ہے اسی طرح پاگل پناہ بھی دے دے، اور اسی طرح اندر کا جو جذبہ ہے اس کو منزل تک پہنچا. میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستے کھول. علم در اندیشہ می گیرت مقام، علم کا مقام فکر میں ہوتا ہے. عشق را کاشانہ ہے قلب لا ینام، اور عشق کا مقام اس دل میں ہوتا ہے جو دل محبت کی وجہ سے چین نہیں دینے دیتا. عقل اور علم جو ہے یہ فکر ہے، علم آ جاتا ہے پھر فکر کرتا ہے، پھر سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے، اور جو عشق دل میں ہے نا یہ سونے نہیں دیتا. وہ تو اندر کی تپش ہے. عشق تو ٹی بی کی بیماری ہے، وہ تو شوگر ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، اندر ہی اندر ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اندر ہی اندر وہ جذب اور عشق اپنا کام کر رہا ہے. علم جو ہے اور فکر جو ہے وہ تو محدود ہے. کمال کی ہے، علم تا از عشق برخوردار نیست. اے میرے رب، علم جب تک عشق کا بیٹا نہیں بنتا، جز تماشا خانہ افکار نیست، تو اس کائنات میں وہ افکار فکر کے تماشے اور فکر کے کھیل کے علاوہ کچھ نہیں. علم فکر کا کھیل ہی ہے. تم نے یہ نظریہ دیا، آپ سے یہ نظریہ دیا، آپ سے یہ نظریہ دیا، یہی علم ہے نا. یاد رکھنا، عقل کے جتنے مسلمات ہیں ناپائیدار ہیں, اور عشق کے جتنے مسلمات ہیں ابدی. عقل کے جتنے مسلمات ہیں سب بے بنیاد. پائے چوبی لکڑی کے پاؤں. عقل کے جتنے مسلمات ہیں سب پائے چوبی. پائے چوبی سخت بے تمکین بوت. وہاں روم کہتے ہیں مثنوی میں رحمہ اللہ, پائے چوبی سخت بے تمکین. لکڑی کے پاؤں ہوتے سخت ہیں لیکن جمتے نہیں ہیں. اٹھا کر ادھر رکھ لو, اٹھا کر ادھر رکھ لو, کاٹ کے پھینک دو, اس پائے کی شکل کو تبدیل جو مرضی کرتے رہو. عقل کے جتنے مسلمات ہیں یہ سب کے سب بغیر بنیاد کے. عقل کے مسلمات میٹر کہنا ادھر بھی کریٹو, میٹر کی شکلیں ڈیڑھ دو صدی کے بعد تبدیل ہو گیا نظریہ. عقل کے مسلمات میں سے تھا کہ ستارے آسمان میں نصب ہیں, پیوست ہیں. پھر پتا چلا کہ آسمان تو دور کی چیز ہے, یہ تو خلا میں ہے. پھر پتا چلا آسمان ہے ہی نہیں, یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ گیسز ہیں جہاں پہنچ کے ہماری نظر. فلسفہ ہے نا آج یہ نظریہ, ڈیڑھ دو صدی سے زیادہ نہیں چلتے. کوانٹم تھیوری, فزکس, طبیعت جو پڑھتے ہیں پتا چلا کہ لائٹ, لائٹ کیا چیز ہے؟ اچھا ذرات ہیں. اچھا بڑی مدت تک لوگ یہ سوچتے رہے کہ آنکھ دیکھتی ہے. پھر کسی نے کہا کہ آنکھ اندھی ہوتی ہے, لائٹ باہر سے پڑتی ہے تو روشنی آتی ہے, سوائے بلی کی آنکھ کے, چیتے کی آنکھ کے, کوئی ایک آنکھ ایسی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا نہیں ہوگی, چلو کبھی کوئی نکل آئے گی, جانور کوئی دریافت ہو گیا. تو عقل کے مسلمات ایسے ہی ہیں. عشق کے مسلمات ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے آگ میں کیسے پھینکا گیا اور کیا کیفیت. عشق کے مسلمات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے. ابوبکر تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھو گئے تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے فنا ہو گئے تھے کہ گویا دونوں ذاتیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستے جان تھی. مثال نہیں ملتی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فنائیت کی. کئی مرتبہ سوچتے رہے کہ تعبیر اسے کیسے کریں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو محبت کیا تھی, عشق کیا تھا, تعلق کیا تھا, کس بلند. اتنے فنا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین چار اجتہادی لغزشیں ہوئی ہیں اس میں بھی ابوبکر شامل. یعنی صحیح رائے میں تو کوئی شامل ہوتا ہی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح رائے میں ہے. مثلاً بدر کے قیدی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے لو. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کر دینے چاہیے, اللہ کی منشا بھی یہی تھی. بہت چیزیں ایسی ملیں گی. تو علامہ کہتے ہیں کہ اے رب یہ جو علم ہے نا جو مجھے دیا ہے, علم تا از عشق برخوردار نیست جس تماشا خانہ افکار. اس کائنات میں علم جو ہے یہ سارے کھیل تماشے فکر کے ہیں. آج ایک دوائی دریافت ہو گئی ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں زبردست, اس کے علاوہ تو علاج ہی کوئی نہیں. پتا چلا کل کو کینسر کی دوسری دوائی دریافت ہو گئی ہے. پھر جس میں ساری دنیا کے فارماکولوجسٹ کہتے تھے کہ بس یہ آخری حل ہے, پتا چلا 50 سال بعد کہ یہ تو زہر ہے, اس کو چھوڑو یہ حل ہے. افکار کا تماشا ہے. اور عشق کہتے ہیں علم جب تک عشق کا بیٹا نہیں نہ بنتا کچھ کام نہیں آتا. سارے علم کے باوجود وہ جو ذات میں فنا ہے نا وہ کمال ہے. کمال کا کمال. یہ 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 علامہ کی بات مثنوی میں دیکھو مولانا روم نے کیسے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ دست مجنوں محمل لیلا گرفت، بو علی در غبار ناکا گم کر. لیلا کی جو اونٹنی چل رہی ہے نا، بو علی سینا ابھی اس کے پاؤں سے اٹھنے والے غبار میں سفر کر رہا ہے، اونٹنی تک پہنچے گا تو پہنچے گا نا. بو علی در غبار ناکا گم کرد، دست مجنو محمل لیلا گری. بو علی سینا ابھی چل رہا ہے اور مجنو کا ہاتھ جا کر لیلا کا جو پردہ تھا اس کے اندر اسے پکڑ لیا جا، وہ لیلا کے اتنا قریب ہو گیا، جنون اور پاگل پن نے اسے وہاں تک پہنچا دیا. اور بو علی سینا ابھی راستے میں ہی گم ہے، کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا. ابن عربی اور ان کی خط و کتابت شائع ہوئی بو علی سینا کے ساتھ، ابن عربی نے خط لکھا ہے اور بو علی سینا کو کہا ہے، نہ نہ امام رازی کو، امام رازی کا اور ابن عربی کے خطوط شائع ہوئے. تو رازی میں بڑا عقلیات کا غلبہ تھا، رازی تو کمال کے آدمی تھے، ان کی زندگی میں بڑی غربت تھی، بہت غریب آدمی تھے، ہرات کے تھے نا افغانستان کے. تو بہت بڑا اربوں پتی آدمی تھا، اس اربوں پتی آدمی کے دو بیٹے تھے، رشتے کی تلاش میں تھا اور امام رازی رحمت اللہ علیہ کا علم بعض اس سے سنا تو اپنے دونوں بیٹوں کے رشتے ادھر سے لے لیے. بس پھر جو رازی پہ پیسہ کھلا ہے اور امام رازی کے پاس جو پیسہ آیا ہے، پھر تو کہیں سے کہیں جا پہنچے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ رازی واز کر رہے تھے اور گورنر موجود، بڑے بڑے لوگ موجود، اور ایک پرندہ آ کے گرا، تڑپا اور مر گیا. رازی نے کہا دیکھا یہ ہے میرے بیان کا کمال، دیکھا پرندے بھی مر جاتے ہیں ہماری بات سن کے. وہ تو حیران رہ گئے. بس پھر رازی چل سے چل، رازی اور ابن عربی کی خط و کتابت ہوئی ہے. ابن عربی نے لکھا ہے کہ رازی آپ کے ایک دوست ملے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا کہ میں نے فلسفے میں 30 سال پہلے جو بات ثابت کی تھی اب پتہ چلا ہے کہ وہ غلط تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو زندگی دے اور 30 سال، تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ پھر آپ کہیں کہ وہ جو 30 سال پہلے اور 60 سال پہلے وہ دونوں باتیں غلط تھیں، اب صحیح چیز پہ پہنچا؟ راضی یہ سارے علم کے چکر ہیں، ان سے بلند تر ہو کر اللہ کے عشق میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، اور خدا وہی انسانیت کی حقیقت، انسان کی بندگی اور اس کی منزل خدا کا قرب پانا، جو اس راہ پر چل پڑتے ہیں نا، وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر غلط نہیں ہوتا. علامہ کہتے ہیں علم در علم تاز عشق برخوردار نیست، جز تماشا خانہ افکار نیست. علم جب تک عشق کا بچہ نہ بنے، جز تماشا خانہ افکار نیست، اس وقت تک یہ جو تماشا ہے نا علم کا، یہ جاری رہتا ہے. یہ تماشا خانہ سحر سامریس. چلو آئندہ سے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، یہ جو درس نظامی شروع ہوا تھا نا، ایک بہت صاحب علم بزرگ تھے، فلسفہ منطق سب چیزیں پڑھاتے رہتے تھے. وہ بیعت ہوئے جا کر ایک ایسے بزرگ سے جو اپنی ولایت کی راہ میں تو کامل تھے لیکن پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے. مرید جو طالب علم تھے انہیں بڑا شوق لگا، انہوں نے کہا ہمارے حضرت اتنے، ہمارے استاد اتنے پڑھے لکھے، ایک جاہل پیر سے جا کے بیعت ہو گئے، کیا کیا وہ لوگوں کو منہ دکھائیں. انہوں نے اگلے دن سبق میں پڑھا اور کہا حضرت بڑا افسوس ہوا اور کہا کسی ان کا حضرت آپ فلانچے کا بیعت ہو گئے تو بالکل جاہل ہے, تو ان کا بھی تم چپ کرو, تم نے مجھ سے پڑھنا ہے پڑھو, تمہیں اس سے کیا ہے میں کہاں جاتا ہوں کیا نہیں. انہوں نے کہا استاد ہیں یہ تو ادب احترام سارے حجابات ہیں, کیوں نہ پیری کو جا کر پکڑ لیں. غالباً ملا عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کا ہے, ہم گئے تھے ان کی قبر کے لیے لکھنؤ میں, یاد ایسے ہی پڑتا ہے, فرنگی محل کی مسجد کے ساتھ ہی ہے, یا ممکن ہے ان کا نام کچھ اور ہو, بہرحال مدت ہو گئی اب. تو وہ ان کے گھر جا پہنچے, سارے فلسفے کے سوال لکھ کے دیے, کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے شیخ ہیں, ہندوستان میں بڑے آپ کے مرید ہیں, ہم بچے طالب علم ہیں, یہ سوال آتے ہیں اس کے. انہوں نے کہا بھی مجھے نہیں آتے یہ جوابات, نہ میں نے فلسفہ پڑھا ہے نہ مجھے کچھ آتا ہے. اب لڑکوں نے تنگ کرنا تھا, یہ بھی طالب علمی کی زمانے کی حرکتیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے گھیر لیا. ان کا نہیں نہیں حضرت آپ ہی جواب دیں, جب زیادہ تنگ کیا تو ان کا اچھا صبح آنا جواب دوں گا. رات ان کے گھر کے گرد بیٹھے رہے, گہراؤ کر لیا, دھرنا دے دیا آسان لفظوں میں, کہ کوئی پڑھا لکھا اندر ہی نہ چلا جائے, شیخ اس سے پوچھ ہی نہ لے. اگلے دن شیخ نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے. یہ حیران بچے کہ اتنا علم کہاں سے آیا. انہوں نے کہا حضرت سچی بات بتائیں, ہم تو آپ کو زج کرنے آئے تھے کیا آپ ہار جائیں گے, یہ آپ کو پتا کہاں سے چلا. تو انہوں نے کہا بیٹے بس تمہارا کام ہو گیا نا, جاؤ. کہ نہیں, زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا رات وہ جو تمہارے فلاں فلسفی ہیں نا وہ جہنم میں جل رہا تھا, تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا اس کو مہلت دو, ان سوالات کے جوابات پوچھنے ہیں, تو فرشتے ہٹ گئے, میں نے جوابات پوچھ کے تمہیں بتا دی. اور پھر فرمایا بچوں علم جب تک عشق کے تابع نہ ہو راہ نہیں ملتی. تو ان کا تم علم حاصل کرو گے پھر عشق پیدا ہوگا. ہم ڈائریکٹ اسی پہ چلے گئے, وہاں سے پوچھا ہے. یہ چیز ہوتی ہے, اس کی علامہ نے آگے بھی تشریح کی ہے, آئندہ انشاءاللہ.